بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحياء من الإيمان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمانی ابواب کا سلسلہ چلا رہے ہیں. انہی میں سے ایک باب ہے حیا کا ایمان ہونا. حیا ہر حال میں مطلوب ہے. حیا ہر حال میں پسندیدہ ہے. البتہ شرعی امور میں حیا کرنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ شرعی امور کو تو ادا کرنا مطلوب ہے. مثلا ایک شخص یوں کہے کہ مجھے نماز پڑھنے سے حیا آتی ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ تمہاری حیا کو نظر انداز کرو اور نماز ادا کرو. تو شرعی امور میں حیا نہیں ہے، شرعی امور کو تو ادا کرنا ہی مطلوب ہے. حیا کس کو کہتے ہیں؟ پہلی تعریف، حیا وہ چیز ہے جو انسان کو روک دے وے ہر ایسی چیزوں سے جو اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہو، منکر ہو. تو جو چیز اللہ کے یہاں منکر ہے، ناپسندیدہ ہے، اس سے روک دے وے، اس جذبے کو جذبہ حیا کہا جاتا ہے. بعد حضرات نے اس تعریف میں ایک لفظ اور بڑھایا، جو چیز اللہ کے یہاں منکر ہے، مخلوق کی نظر میں بھی منکر ہے، اس سے جو جذبہ آپ کو روک دے وے، اس جذبے کا نام حیا رکھا جائے گا. یہ پہلی تعریف ہوئی. بعد حضرات نے حیا کی دوسری تعریف کی ہے. ہر وہ عمل جو انسان کے لیے عیب کا باعث ہو، اس سے انسان کا نفس رکاوٹ محسوس کرے، ہر وہ عمل جو انسان کے لیے عیب کا باعث ہو، اس سے انسان کا نفس رکاوٹ محسوس کرے، اس کو حیا کہا جاتا ہے. ترجمۃ الباب میں حیا کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ مجازی تعبیر ہے. حیا کو ایمان سے تعبیر کرنا یہ مجازی تعبیر ہے. اس کے لیے یوں کہتے ہیں کہ جو چیز کسی چیز کی جگہ قائم ہو سکے اسی کو اصل کا نام دے دینا. جو چیز کسی کی جگہ پر قائم ہو سکے اسی کو اصل کا نام دے دینا, یہ ہے حیا کو ایمان سے تعبیر کرنا. مثال کے طور پر کسی ساتھی نے آپ کو مٹھائی کھلانے کا وعدہ کیا, وقت مقررہ پر آپ نے کہا مٹھائی لائیے تو اس نے لا کر کے گوڑ پیش کر دیا کہ یہ بھی ایک طرح کی مٹھائی ہی ہے. تو اصل مٹھائی کی جگہ پر جو چیز قائم مقام ہو سکے اسی کو اصل کا نام دے دیا جائے کہ یہی مٹھائی. بس اسی طرح کی تعبیر ہے ایمان کو حیا سے تعبیر کرنا. یہ ایک مجازی تعبیر ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمائی ہے. اب ترجمۃ الباب کا خلاصہ سمجھیں, کیا مقصد ہے اس ترجمۃ الباب کا؟ نمبر ایک, ایمان ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی پر ابھارتا ہے. ایمان اتنی اچھی چیز ہے کہ انسان کو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی پر ابھارتا ہے. اسی طرح حیا بھی انسان کو دوسروں کے حقوق ادا کرنے پر ابھارتی ہے. بھائی آپ میں ایمان ہے, لوگوں کے حق ادا کرو. آپ با حیا ہو, لوگوں کے حقوق ادا کرو. آپ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تو آپ بے حیا ہو. نمبر دو, دوسری بات, ایمان اور حیا دونوں قرین ہیں. قرین کے معنی ملے ملے. ایمان اور حیا دونوں قرین ہیں, ملے ملے ہوئے ہیں. اس لیے ایمان کے درجات متفاوت ہیں تو حیا کے درجات بھی متفاوت ہیں. ایمان کے درجات الگ الگ ہیں تو حیا کے درجات بھی متفاوت ہیں. ایک تیسری بات دے, ترجمۃ الباب کے اندر جو من آیا ہے اس من کے اندر دو احتمال ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ من کو تبعیضیہ مراد لو, الحیاء من الایمان, کہ حیاء ایمان کا ایک جزو ہے. من کو تبعیضیہ مراد لو. تو ترجمۃ الباب کا معنی کیا کریں گے؟ حیا بھی ایمان کا ایک جزو ہے. اگر حیا کو ایمان کا جزو مانے تو پھر ایمان کا مرکب ہونا ثابت ہو جائے گا کہ ایمان ایک مرکب حقیقت ہے, حیا اس کا ایک جزو ہے. لیکن من کے متعلق دوسرا احتمال یہ ہے کہ من اجلیہ ہوئے, تو پھر امام بخاری کا استدلال ختم. من کو اجلیہ مراد لے لیتے ہیں, من کو اجلیہ مراد لو تو کیا معنی کریں گے ترجمۃ الباب کا؟ ایمان کی وجہ سے حیا کو اپنانا. کیا با حیا ہو, حیا کو اپناتے ہو, کیا وجہ ہے حیا کو اپنانے کی؟ ایمان, کہ میں ایمان والا ہوں اسی لیے میں حیا کو اپناتا ہوں, اور جو بے ایمان لوگ ہیں وہ حیا کو اپناتے نہیں ہیں. میں الحمدللہ با ایمان ہوں اسی لیے با حیا بھی ہوں, میری حیا من اجل الایمان ہے. چوتھی بات سمجھ لیں, اپنا حق طلب کرنے میں حیا کرنا یہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے. اپنا حق طلب کرنے میں حیا کرنا, یہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے. ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو 5 روپیے قرض کے طور پر دیے, عربی اول میں دیے تھے, دورے میں آ گئے, 7واں سال چل رہا ہے, وہ بھی ادا نہیں کرتا, یہ صوفی جی بھی مانگتے نہیں ہیں. ان کو پوچھا کہ آپ کے 5 روپیے مانگو, مجھے شرم آتی ہے میرے 5 روپیے مانگنے میں, اتنا نیک شریف اچھا طالب علم کیا اس سے میں 5 روپیے مانگوں؟ جس دن اس کو احساس ہوگا لینے آئے گا. تو اپنا حق طلب کرنے کے اندر حیا کرنا یہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے, ورنہ بڑے بڑے حقوق ہوا کرتے ہیں کہ جیسے کہ بھائی ابا کا انتقال ہو گیا, میراث میں آپ کا حق ہے, لیکن آپ اپنا حق طلب کرنے میں حیا محسوس کرتے ہیں, تو یہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ حیا ہے. تو باب الحیاء من الایمان, یہ باب کہ حیا یہ بھی ایمان کی وجہ سے ہیں, یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان کے اندر حیا اور شرم آوے. ایک حیا شرعی ہوتی ہے, یعنی جو شریعت مطہرہ کی نظر میں حیا کہلاتی ہے. نمبر 2, ایک حیا طبعی ہوتی ہے کہ طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ایک آدمی حیا دار ہوتا ہے. اب جو حیا طبعی ہوتی ہے, اگر وہ شریعت کے تقاضے کے مطابق ہو تو وہ حیائے طبعی اچھی ہے، اور اگر حیائے طبعی شرعی تقاضے کے خلاف ہو تو وہ حیائے طبعی مذموم ہے۔ تو حیائے طبعی کی یہ دو صورتیں ذہن میں رکھیے، جو طبیعت کے تقاضے سے حیا ہوتی ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہو تو پسندیدہ، اور اگر شریعت کے خلاف ہو تو ناپسندیدہ۔ ارے جناب، آپ داڑھی کیوں منڈواتے ہو؟ داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے، یہ حیائے طبعی خلاف شرع مذموم ہو گئی، ناپسندیدہ ہو گئی۔ تیسری قسم ہے حیائے عقلی، جس انسان کو اللہ کی طرف سے عقل سلیم ملی ہوئی ہے اور وہ اپنی عقل کی حفاظت کرتے ہوئے با حیا بن کے زندگی گزارتا ہے، اس کو حیائے عقلی کہا جاتا ہے، اور وہ بھی پسندیدہ حیا ہے۔ اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی اور عقل سلیم کے تقاضے کے مطابق وہ آدمی حیا کرتا ہے، اور عقل سلیم شرعی حیا ہی کی دعوت دیتی ہے۔ تو یہ حیا اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، اور اگر کوئی آدمی نے اپنی عقل سلیم تباہ کر ڈالی، اللہ کی طرف سے جو عقل سلیم ملی تھی اس کا جنازہ نکال ڈالا، تو وہ جو حیا ہوگی عقل فاسد کی بنیاد کے اوپر وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہو سکتی۔ جو حیائے عقلی عقل سلیم کی بنیاد پر ہو وہ تو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہوگی، چونکہ عقل سلیم انسان کو شرعی تقاضے پورے کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور جہاں انسان نے عقل سلیم کا جنازہ نکال ڈالا تو وہ حیا فاسد ہو جائے گی، چونکہ عقل فاسد ہے، اور عقل فاسد انسان کو غلط کاموں کی طرف لے جاتی ہے، وہ حیا شرعی پسندیدہ ہرگز نہیں ہوا کرتا۔ اس کے بعد ایک اہم معاملہ سمجھا، انسانوں کے ساتھ کتنے تقاضے لگے ہوئے ہیں۔ نمبر ایک، طبیعت کا تقاضا، یہ بھی انسانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، طبیعت کے تقاضے، اور انسان طبیعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ طبیعت کا تقاضا ہوا کہ نام یا نام نومن کی گردان کرو، تو انسان اس کو پورا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، پھر وہ گردان چاہے دوران درس کرنی پڑے، چاہے دوران صلاح کرنی پڑے، چاہے دوران بیان مجلس کرنی پڑے، یہ انسان کی طبیعت کا ایک تقاضا ہو گیا۔ نمبر دو، انسان کے لیے عرف کے تقاضے، عرف محاورہ، کہ بھائی لوگوں کے عرف میں ایسا چل رہا ہے اسی لیے مجھے بھی ایسا کرنا پڑے گا، عرف کا تقاضا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں انسان کی عقل تابع بن جاتی ہے، طبیعت کا تقاضا عقل تابع، عرف کا تقاضا عقل تابع. ایک تیسری بات بھی سامنے آتی ہے، غیر عقلی بات کو عقلی سمجھنا. ایک بات غیر معقول لیکن انسان ان کو معقول سمجھتا ہے. گٹکا کھانا غیر معقول ہے لیکن انسان اس کو معقول سمجھ کے کھا کھا کرتا رہتا ہے، سبق میں بھی کھاتا بیٹھتا ہے. ایک غیر عقلی چیز کو انسان عقلی سمجھ لیتا ہے، غیر معقول چیز کو انسان معقول سمجھ لیتا ہے. یہ تین خطرناک چیزیں انسان کو پیش آتی ہے، ایک طبیعت کا تقاضا، نمبر دو عرف کا تقاضا، نمبر تین غیر عقلی چیز کو عقلی سمجھنے کا تقاضا. یہ سب انسان کو عوارضات پیش آتے ہیں، اس لیے انسان کے سامنے وحی کی ضرورت رہتی ہے تاکہ شرعی تقاضے کو انسان سمجھے. اب وحی نے آ کر کے انسان کو شرعی تقاضے بتلائے کہ انسان یہ شرعی تقاضا ہے، تو تیرے شرعی تقاضے کو پورا کر. اگر طبیعت کا تقاضا شریعت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر طبیعت کا تقاضا شریعت کے خلاف ہے تو غلط ہے. بھئی یہ تم نے لاری پر سے وہ سموسا تیر رہا تھا تو اس کی نظر چرا کے سموسا اٹھا کے کھا کیوں لیا؟ بھوک بہت لگی تھی، طبیعت کا تقاضا تھا. پھر یہ شریعت کے خلاف ہوا نے کہ تو نے بلا قیمت ادا کیے ہوئے مار لیا، چوری کر لی تو نے. تو طبیعت کا تقاضا اگر شریعت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور شریعت کے خلاف ہے تو غلط ہے. یہی حال عرف کے تقاضے کا بھی ہے کہ عرف کا تقاضا اگر شریعت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور شریعت کے خلاف ہے تو غلط ہے. بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کہ تم مولانا کے یہاں شادی اور عورتیں اور مرد سب ایک ہال میں کھا پی رہے ہیں؟ تو ہمارے گاؤں میں تو ایسا ہی عرف ہے کہ جب بھی شادی ہوگی تو مرد عورت سب مکس ہو کے ہی کھانا کھائیں گے، ہمارے یہاں کا عرف ہے. تو کہ تیرا عرف شریعت کے خلاف ہے، اسی لیے صحیح نہیں. عرف کا تقاضا اگر شریعت کے خلاف ہے تو باطل ہے، اور شریعت کے مطابق ہے تو صحیح ہے. تو انسان کو وحی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ طبیعت کے تقاضے، عرف کے تقاضے، غیر عقلی چیز کو عقلی سمجھنے کے تقاضے، ان سب کے مقابلے کے اندر شریعت کا تقاضا کیا ہے. اس کے لیے باری تعالیٰ نے وہی بندوں پر نازل فرمائے، وہی نے آ کر کے انسان کو کون سی چیز شرعی حیا کے دائرے میں آتی ہے اور کون سی چیز شرعی حیا کے دائرے کے خلاف ہے، وہ انسان کو بتلا دیا. باب الحیاء من الایمان، एक और अहम बात समझो तर्जमतुल बाप के मुताबिक, ईमान और हया में कदरे मुश्तरक एक इल्लत पाई जाती है। क्या है कदरे मुश्तरक इल्लत ईमान और हया में? जिस तरह ईमान इंसान को गुनाह से रोकता है, हया भी इंसान को गुनाह से रोकती है। ये हैं दोनों में इल्लत मुश्तरका, कि जिस तरह ईमान इंसान को गुनाहों से रोकता है, हया और शर्म भी इंसान को गुनाह से रोकती है। इसीलिए तो फरमाया इज़ाफ़ा तकल हया फल नाशी, कि जब तुम बेहया हो जाओ तो जो चाहे गुनाह करो। गुनाह से रोकने वाली ताकतवर चीज हया है, वही चली गई तो फिर अब तुमको गुनाह से कोई नहीं रोक सकता। एक दूसरी अहम बात समझो तर्जमतुल बाप के बारे में, हया दो चीजों से मुरक्कब है। नंबर एक जुबना, जीम बा नून जुबना, बुजदिली दरपोकी जुबना, और दूसरी चीज है इफ्फत पाकदामनी। ये दोनों चीजों से मिल करके हया मुरक्कब है। इसलिए जो आदमी बा हया होगा वो कभी गुनाह नहीं करेगा। बा हया आदमी कभी गुनाह नहीं करेगा, इसलिए कि हया में इफ्फत है, इसलिए गुनाह नहीं। हया में जुबन है, इसलिए आदमी गुनाह की हिम्मत नहीं करेगा। तो हया चूंकि इन दो चीजों से मुरक्कब, जुबना और इफ्फत, इसलिए जिसके पास हया होगी वो आदमी गुनाह के ऊपर इर्तिकाब नहीं करेगा। लेकिन हजरत शुर्राए किराम ने यहाँ एक बात बढ़ाई है, बड़ी पते की बात बढ़ाई, कि ये तो आम इंसानों की हया का हाल है कि वो मुरक्कब है जुबना और इफ्फत से। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हया थी उसमें इफ्फत ही इफ्फत थी, जुबन नाम की कोई चीज नहीं थी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया में महज इफ्फत ही इफ्फत थी, आपकी हया में जुबन नाम की कोई चीज नहीं थी। तो बाबुन अल हया मिन अल ईमानी, हया ये भी ईमान का एक अहम शोबा है, या ईमान की वजह से आदमी बाहया बन जाता है। और ईमान के तकाजों में से हैं कि इंसान बाहया बन करके जिंदगी गुजारे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बाईमान हैं तो अब जरूरत है कि बाहया जिंदगी गुजारे। बाईमान है तो बाहया जिंदगी भी गुजारो, बेईमान लोग बेहया जिंदगी गुजारते हैं, बाहया लोग बाईमान बाईमान लोग बाहया जिंदगी गुजारा करते हैं। जी حضرت سالم ابن عبد الله अपने अब्बा से नकल करते हैं। अब्बा का मतलब है حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. 270 حدیث الجامع الصحیح میں امام نے ان کی سند سے نقل کی ہے. 270 احادیث امام علی مقام نے ان کی سند سے الجامع الصحیح میں نقل کی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کے پاس سے گزرے. دو انصاری تھے, سگے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. جس وقت حضور کا گزر ہوا تو کیا ہو رہا تھا؟ وَهُوَ يَعِيذُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ, وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا. ایک بھائی دوسرے بھائی کو حیا کے معاملے میں نصیحت کر رہا تھا. شراح نے جو پس منظر بیان کیا ہے اس کے پیش نظر ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ بھائی اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں ٹوک رہا تھا. جیسے کہ دو بھائی مدرسے میں پڑھتے ہو, ایک بڑا ایک چھوٹا, چھوٹا بھائی کوئی غلط کام کرے تو بڑا بھائی ٹوکتا ہے, کیوں ایسا کرتا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے تجھے, مدرسے میں یوں رہنا چاہیے. تو یہاں بھی یہی ہو رہا تھا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو حیا کے معاملے میں ٹوک رہا تھا. نصیحت کا یہ مطلب ہے. دراصل بات کیا تھی وہ سمجھا. دوسرا بھائی جو تھا بڑا باحیا تھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک دوسری کتاب ہے الادب المفرد, اس میں روایت تفصیلی کہ وہ جو بھائی تھا وہ بڑا باحیا تھا, اتنا باحیا تھا کہ حقوق کو بھی ادا وصول نہیں کرتا تھا. حقوق وصول نہیں کرتا تھا. حقوق کی وصول یابی کے اندر وہ حیا سے کام لیتا تھا. اس کی ایک مثال سمجھ, مثلا کسی کو کوئی چیز بیچی, اب اس سے سمن لینا ہے, لیکن وہ اتنا باحیا تھا کہ سمن بھی مانگے مانگے نہیں اور مبھی دے کر کے چلتی پکڑے, اتنا باحیا تھا. تب وہ بھائی ٹوکے گا ہی نہیں کہ ایسے تو تو ساری دکان کا ستیاناش مار دے گا, تو سیدھا سیدھا سمن وصول کر. وہ کہتا ہے مجھے پیسے مانگنے میں شرم آتی ہے. تو کہ نہیں, یہ شرم چھوڑ, تجھے مبھی دے رہے تو سمن لے ہی لینے کا. یہ تو دوسرا بھائی اس قدر باحیا تھا کہ وہ سمن وصول کرنا ہو, اپنا حق وصول کرنا ہو, اس میں بھی حیا کرتا تھا. اور یہ حیا انسانی زندگی میں بہت سی مرتبہ ظاہری دنیا میں مضر ثابت ہوتی ہے, نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. کہ بھائی جہاں آپ کا حق بنتا ہے وہاں تو حق وصول کرو, جہاں حق بنتا ہے وہاں حق وصول نہیں کرو گے تو یہ تو بڑی کمی کوتاہی ہو جائے گی آئندہ چل کر کے. ہاں, حق وصول کرنے میں حیا کرو تو بہت اچھی بات. حق تو اصل میں وہ بھائی اس کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ حق وصول کرنے میں تو حیا مت کر, حالانکہ حق وصول کرنے میں حیا کرنا بڑی اچھی چیز ہے, شریعت مطہرہ کی نظر میں حق وصول کرنے میں حیا کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ بھائی اس کو سمجھا رہا ہے، ٹوک رہا ہے کہ تو کیوں حق وصول کرنے میں بھی حیا کرتا ہے، جب کبھی تیرا حق کسی سے لینا ہو تو وصول کر لیا کر۔ کیا نتیجہ نکلا؟ بھائی کے اندر جو حیا والا وصف تھا وہ دوسرے بھائی میں عیب سمجھا، حالانکہ یہ عیب نہیں تھا، ایک صفت تھی، خوبی تھی۔ اپنے بھائی کے اندر جو حیا والا وصف تھا یہ وصف حیا عیب نہیں تھا بلکہ یہ تو ایک خوبی تھی، لیکن یہ اس کو ڈانٹ رہا ہے، ٹوک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حق وصول کر لیا گیا۔ تو گویا ڈانٹنے والے نے حیا کو عیب سمجھا، حالانکہ حقیقت میں حیا عیب نہیں ہے بلکہ خوبی کی چیز ہے۔ وہ اس کو ٹوک رہا تھا، ڈانٹ رہا تھا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ، چھوڑو اس کو، یعنی چھوڑ دے اس کو، حیا کے معاملے میں ٹوک مت، اس کو حیا کے بارے میں روک مت، اس کو حیا کے بارے میں نصیحت مت کر، چھوڑ دے اس کو۔ جو حیا اس کے اندر ہے اس کو رہنے دے، اس کے اوپر تو روک ٹوک تنبیہ مت کر، حضور نے اس کو ارشاد فرمایا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا حاصل یہ تھا کہ حیا چھوڑنے کی بات مت کرو، تیرے بھائی میں حیا ہے تو رہنے دے اس میں حیا، حیا چھوڑنے کے اوپر تو اس کو تاکید مت کر، تو اس کو نصیحت مت کر، تو اس کو روک ٹوک مت کر۔ یہ تو ایسا ہوا کہ تو اس کے اندر سے حیا ختم کروانا چاہتا ہے، غلط بات، حیا مت ختم کروا۔ ہاں تیرا بھائی اگر حق وصول نہیں کرتا ہے تو اس کو سمجھا کہ بھائی وقت پر حق وصول کر لیا کرو، حق وصول کرنے کی نصیحت کرو، لیکن حیا چھوڑنے کی نصیحت مت کرو۔ بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بعض انسان میں ایک خوبی کا وصف ہوتا ہے لیکن دوسروں کو وہ پسندیدہ نہیں ہوا کرتا ہے، تو وہ پسندیدہ وصف کو عیب سمجھ کر وہ وصف چھوڑنے کی لوگ نصیحتیں کرتے ہیں۔ ایک بڑے بلڈر صاحب، ان کے بھائی بھی بڑے بلڈر صاحب، بڑے نامور سیٹھوں میں سے، تو ایک بلڈر صاحب کے بیٹے ایک اللہ والے سے بیعت ہو گئے اور وہ خانقاہ میں جانے آنے لگے، ذکر تسبیح کرنے لگے، تو دوسرا بھائی یعنی چچا وہ اپنے بھائی کو کہہ رہے کہ تیرے بیٹے کو سمجھا، ایک مولویوں کے ہاتھ میں لگ گئے، یہ مولویوں کے ہاتھ لگ جائیں گے تو ذکر تسبیح کے ہو جائیں گے تو اپنا یہ سب بزنس ہے وہ کون دیکھے گا، اپنے تو رات دن بزنس دیکھنے کا، کاروبار کو فروغ اور ترقی دینے کی۔ دیکھیے ایک وصف کہ اللہ والوں کے ہاتھ پر کوئی آدمی بیٹھ ہو جائے، رزیلوں سے اپنے آپ کو پاک کرے، ذکر تلاوت کا اہتمام کرے، اس کو دوسرا آدمی عیب سمجھ رہا ہے، چونکہ اس کی وجہ سے اس کو یہ نظر آیا کہ اب اس کی کاروبار کی طرف سے توجہ کم ہو جائے گی اور اب توجہ جو ہے بڑھے گی نیکیوں کے کام میں، تسبیح میں، تلاوت میں۔ پھر یہ کہ اب تک حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بس کماتے ہی چلے جا رہے تھے، اب بیٹھ ہوئے ہیں تو پوچھ پوچھ کے کریں گے کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے،
اور اس میں تو بظاہر کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، کمی ہو جائے گی، اسی لیے باقاعدہ ٹوک کریں گے، تیرے بیٹے کو سنبھال، وہ دونوں فلاں مولوی کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں، یہ دونوں بیت ہو کے یہ سب کیا دھندے کر رہے ہیں، بس اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے تھے کہ حیا تو بہت اچھا وصف ہے، اس کے بارے میں مت روکو، مت روکو، حیا کا وصف رہنے دو، تمہیں یہی تکلیف ہے نا کہ وہ حق وصول نہیں کرتا، تو بھائی کو سمجھا کہ وقت پر حق وصول کر لے لے، یہ سمجھاؤ، لیکن حیا کے بارے میں روک ٹوک مت کرو۔ اس کی ایک مثال اور، ایک گھرانے کے اندر سارے بخیلی کے مادے کے مختلف سیغے ہیں، کوئی اس میں تبذیل ہے، کوئی مبالغہ ہے، کوئی صفت مشبہ ہے، اور ایک آدھ لازمی کوئی جود و سخا والا ہو گیا، تو اب دوسرے سب اس کو ٹوکیں گے، اے یہ تیری سخاوت بن جات، ورنہ اپنا جو اتنا ٹارگیٹ ہے کہ اتنے سال میں اتنے کروڑ بیلنس جمع کرنے کا ہے، بن کر تیری سخاوت۔ اب دیکھیے، یہ سخاوت جو ایک وصف ہے اس کو عیب سمجھ کر کے روک ٹوک کر رہا ہے، یہ تو ہرگز اچھی چیز ہے۔ ہاں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تو بیوی بچوں کے بھی حق ادا کر، گھریلو ضروریات بھی پوری کر، اپنی ضروریات بھی پوری کر، اتنا سخی مت بن جا کہ بیوی بچے بیچارے بھوکے پیاسے رہ رہے، تو مخلوق الحال ہو جاوے، اس قدر جود و سخا مت کر، باقی نفس سخاوت چھوڑنے کے لیے اس کو ٹوکنا اور اس کو نصیحت کرنا، یہ تو شریعت کی نظر میں غلط اور ناپسندیدہ ہے۔ غرض یہ کہ کوئی بھی خوبی کسی کے اندر ہے کہ وہ وصف شرعاً وصف ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے مت روکو ٹوکو۔ ہاں اگر اس وصف کی وجہ سے کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اس نقصان کی تلافی کی نصیحت کرو، ورنہ نفس وصف چھوڑنے کے لیے روکا ٹوکا نہ جاوے کسی کو۔ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر حیا آتی ہے، یہ تو ایمانی تقاضا تیرا بھائی پورا کر رہا ہے، اس لیے اس کو با حیا رہنے دے، روک ٹوک مت کر، حیا مت چھوڑوا، اس طرح کی نصیحت کی۔ جی یہ قصہ ہمارے یہاں ہوا تھا محلے میں، ایک بڑے مالدار آدمی تھے، اب تو عمر مرا گئے، تو ان کا لڑکا جب اسکول میں پڑھتا تھا تو چھٹیوں میں تبلیغ والے جا رہے کہ ویکیشن کی جماعت جا رہی ہے، بیٹے کو بھیجو، تو کہے کہ تم تبلیغ والے بڑے عجیب لوگ ہو، یہ بچے بیچارے پورا سال اسکول میں پڑھتے ہیں، ویکیشن میں ذرا ٹور کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، ارسلہم معنا غدن یرتع ویلعب، پر عمل کریں گے، اور تم آ گئے کہ نئی جماعت میں چلو، بہرحال وہ جماعت میں بھیجتے نہیں تھے بیٹے، بڑا ہوا بیٹا آوارا بنا، آؤ کی اور اتنا بگڑا، اتنا بگڑا کہ پہلے باپ اور خاندان کا نام بدنام ہونے لگا، اور اب پوری مسلمان قوم کا نام بدنام ہو گیا، اس حد پر پہنچ گیا۔ اب باپ پھر رہا ہے مارا مارا، تبلیغی ذمہ داروں کے پاس جاتا ہے، سمجھا بجھا کے اس کو جماعت میں لے جا کے سدھارا، جا رہا ہے تبلیغ میں لے جا، آؤ نا میرے گھر، میرے بیٹے کی تشکیل کرو نا، سمجھا بجھا کے لے جاؤ نا چلے میں، چار مہینے और उसको सुधार करके लाना। अब बिगड़ा तब, पहले जब वो आए थे तो मना कर दिया, और अब बिगड़ के सड़ गया, बदबू और काफुन फैलने के लायक हो गए, तब वो बात तकलीफ वालों के मन्नत समाज कर रहा है, समझाओ ले जाओ ताकि ये सुधर जाए, ऐसा मामला है। आज मुसलमानों में यही बात है, जो चीज वस्फ है उसको लोग वस्फ समझने तैयार नहीं, उसको ऐब समझते हैं, और जो है उससे बाज रखने की मेहनत करते हैं। इनको कहो कि भाई सुबह सुबह मकतब में पढ़ने भेजे, कितनी अच्छी बात होगी कि सुबह बच्चा मकतब पढ़े, फिर 11 बजे स्कूल जाएगा, नहीं अर्ली मॉर्निंग इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने का है, और आफ्टरनून ट्यूशन देने का है। शाम को व्हेन ही वॉज अ टायर्ड देन ही इज इन मकतब, शाम को थक के चूर हो जाएगा तब मौलाना के पास पढ़ने जाएगा। अब जब वो सड़ जाएगा ना, सड़ेगा जब, ऐसा घराने का बच्चा क्या होगा, सड़ेगा, तब माँ बाप सर पे हाथ पटक कर बैठेंगे, अरे अरे मकतब में भेज के तो कितना अच्छा होता, ये तो ऐसा सड़ा ऐसा बिगड़ा कि माँ बाप की बदनामी का जरिया बन रहा है। चलो ये बाप का मकसद किया है, मुर्जिया का रद्द करना है, ईमान के साथ आमाल भी जरूरी है, ईमान के साथ आमाल भी मुफीद है, इस बात को बतलाने के लिए ये तर्जमतुल बाब कायम किया। चूंकि मुर्जिया अमल को बेहैसियत मानते हैं, अमल की कीमत घटाते हैं, इसीलिए इमाम अली मकाम इस तर्जमतुल बाब को कायम करके अमल का बाहैसियत होना, अमल का ईमान के साथ जरूरी होना, अमल का ईमान के साथ मुफीद होना बयान फरमा रहे हैं। अब जरा तर्जमतुल बाब देखो, सीधा बाबुन आया बराबर, फिर क्या फरमाया, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو بعض شراح کرام کیا کہتے ہیں کہ یہ باب کے الفاظ کیا ہے، الفاظ حقیقت میں یوں ہیں، باب قول اللہ تعالی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو باب قول اللہ تعالی یہاں پر ہے، اس کے بعد آیت ہے، اور بعض شراح کرام کیا کہتے ہیں، بابن اس کے بعد ہے، یفسر فیہ قول اللہ تعالی، بابن یفسر فیہ قول اللہ تعالی، کہ اس باب میں اللہ کے فرمان کی تفسیر کی جائے گی، کون سا فرمان اللہ تعالیٰ کا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی اس باب میں تفسیر کی جائے گی۔ یہ دونوں طرح کے احتمالات شراح کرام نے لکھے ہیں۔ اب یہ تو اچھا کام کیا کہ آیت کریمہ کو ڈائریکٹ ٹائٹل بنا دیا، ترجمت الباب بنا دیا، بڑا اچھا کام کیا۔ اب تابو کا مطلب سمجھو،
فَإِن تَابُوا اَيْ اَنِ الشِّرْكِ اگر وہ لوگ شرک اور کفر سے توبہ کر لے رہے ہیں, یعنی جو لوگ پہلے سے کفر اور شرک پر ہے اور ان کو دعوت دی گئی, سمجھایا گیا, تبلیغ کی گئی اور انہوں نے کفر اور شرک سے توبہ کر لی. دوسرا نمبر پر وَأَقَامُ الصَّلَاةِ نماز کو قائم کیا. دیکھو آ گیا کفر شرک سے توبہ کر کے ایمان کامل لایا, لیکن ایمان سے کام نہیں چلا, نماز بھی قائم کرنی پڑے گی. آ گئی اعمال کی اہمیت. تو فَإِن تَابُوا میں نفس ایمان کا اس بات ہے کہ کفر شرک سے توبہ کر لی, ایمان لے آیا, لیکن نفس ایمان سے کام نہیں چلا. وہ اقام الصلاۃ اعمال کی بھی بڑی اہمیت ہے, اس نے بعد میں اعمال کو انجام دیا. وَآتَوُ الزَّكَاۃَ اور زکوٰۃ بھی وہ دیتا ہے. بدنی اور مالی دونوں طرح کے اعمال آ گئے, دونوں طرح کے اعمال کی اہمیت آ گئی. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو. راستہ چھوڑنے کا مطلب کیا وہ سمجھو. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ سے عصمت دم مراد ہے, یعنی ان کی جان محفوظ ہو جائے گی, ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. یعنی ایک آدمی بے ایمان تھا, کفر پر تھا, شرک پر تھا, پھر ایمان اختیار کر لیا, کفر سے توبہ کر لی, شرک سے توبہ کر لی, عبادات بدنیہ مالیہ کو انجام دینے لگا, تو اب اس کی جان محفوظ ہے. ہم اس کے ساتھ کوئی بھی قتل و قتال کا معاملہ نہیں کریں گے. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ عصمت دم, اس کی جان محفوظ ہو جائے گی. یہ باری سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. جی صلی اللہ علیہ وسلم راویوں میں ایک نام مبارک ہے, دیکھو ابو روح الحرمی, یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ الاستاذ ہے. اب یہ جو ان کے نام میں الحرمی لفظ آ گیا, اس سے بعض ائمہ کرام کو شک ہو گیا کہ حرمی نسبت حرم مقدس کی طرف ہے, لیکن یہ بات غلط ہے. ان کی جو حرمی نسبت ہے یہ ان کے نام کا ایک جزو ہے, حرم مقدس کی طرف یہ نسبت نہیں ہے, اتنا جو ہے ملحوظ رہے رہے. یہاں بھی حدیث شریف کے راوی ہے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت مجھے اللہ تعالی کی طرف سے حکم دیا گیا ہے. امرت مجھول کا معنی کیا کریں گے؟ مجھے اللہ تعالی کی طرف سے حکم دیا گیا ہے ان اقاتل الناس کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں. دیکھنا ترجمہ اچھی طرح. اقاتل کا کیا ترجمہ؟ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں. ماضی کا ترجمہ نہیں کرنا, استمرار کا ترجمہ, کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں. اب الناس معرب باللام ہے, اس سے نکلے گا کہ ایسے ناس جو ناس مارتے ہو ان سے قتال کرتے رہنے کا حکم ہے, یعنی جن میں ایمان نہ ہو اور بے ایمانی کی وجہ سے ستیہ ناس مارتے رہتے ہو, ایسے لوگوں سے مجھے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کرتا رہوں. حتی یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. قتال کب تک ان سے ہوتا رہے گا؟ جب تک کہ وہ لوگ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. دیکھیں اس حدیث میں صراحتاً ایک اہم بات بتلا ہے کہ ایمان کے لیے کلمہ طیبہ کے دونوں اجزاء ضروری ہے. صرف جزء اول لا الہ الا اللہ کافی نہیں, جزء ثانی محمد الرسول اللہ بھی ضروری ہے. آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو توحید کے قائل ہیں. توحید کو ان کی زبان میں کہتے ہیں اکیشور واد, اس کے وہ لوگ قائل, لیکن رسالت کے وہ لوگ معترف نہیں ہیں, اسی لیے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا ہے. اس حدیث میں صراحتاً بتلا دیا کہ ایمان کے معتبر ہونے کے لیے جیسے توحید کلمہ طیبہ کا جزء اول لازم ہے, جزء ثانی وَأَنَّ محمد رسول اللہ بھی لازم اور ضروری ہے. اب ایک آدمی نے اقرار کر لیا لیکن اس کی زندگی کے اندر بھی ایمان ہونا چاہیے. یہ تو زبان اور دل کا کام ہے, زندگی میں بھی ایمان ہونا چاہیے. زندگی میں ایمان کیسے ظاہر ہوگا؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, وہ نماز کو قائم کرے. نماز علامت ہوگی کہ آدمی با ایمان ہے. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ, اور وہ زکوٰۃ بھی دیتا رہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایمان میں یہی دو کام ہیں, اقامت صلاۃ اور ایتائے زکوٰۃ؟ تو شرح فرماتے ہیں کہ یہ مثال ہے کہ ایمان لانے کے بعد جتنے بھی ایمانی اعمال ہیں وہ انجام دینا ہے, اور ایمانی اعمال کے اندر جو دو اہم شعبے ہیں, بدنی اور مالی عبادت, اس کی ایک ایک مثال حدیث میں پیش کر دی گئی کہ بدنی عبادت کی ایک مثال اقامت صلاح اور مالی عبادت کی ایک مثال ایتائے زکوٰۃ.
یہ حدیث شریف میں پیش کر دی گئی. ورنہ یہاں پر مراد ہے مکمل اعمال ایمان کو انجام دینا. فَإِن فَعَلُوا, فَعَلُوا کا مطلب لو ایمان اور ایمانی اعمال, ایمان اور ایمانی اعمال, کہ اب انہوں نے جب ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا اور اعمال ایمان کو بھی انجام دے دیا, عصموا منی دماءہم, تو میری طرف سے ان کی جانوں کی حفاظت ہو جائے گی, میری طرف سے ان کی جانوں کی حفاظت ہو جائے گی, یعنی ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. جنگ بندی اور مسلمانوں جیسا ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا, مسلمانوں جیسا سلوک کیا جائے گا, کیونکہ جب انہوں نے ایمان اور ایمانی اعمال کو انجام دیا تب ان کے ساتھ مومنوں جیسا برتاؤ اور سلوک اور معاملہ کیا جائے گا. وَأَمْوَالَهُمْ, اور ان کے مال کی بھی حفاظت ہوگی میری طرف سے, یعنی ان کا مال بطور غنیمت یا بطور فے لے نہیں لیا جائے گا, ان کے مال کی حفاظت ہوگی, یعنی ان کا مال بطور غنیمت یا بطور فے لے نہیں لیا جائے گا. اِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَام, مگر اسلامی حق کی وجہ سے. اسلامی حق کا مطلب سمجھے, اِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَام کا تعلق دِمَاهُمْ سے بھی ہے اور اموالہم سے بھی ہے, دونوں سے اس کا تعلق ہے, یاد رکھنا. اب دِمَاهُمْ سے اس کا تعلق کرے تو پھر مطلب کیا نکلے گا, کہ ایمان اور ایمانی اعمال کی وجہ سے ان کی جان محفوظ ہو گئی, لیکن اسلامی شریعت میں جن احوال میں ان کی جان لی جاتی ہے وہ جان ان کی لی جائے گی. مثلاً ایمان اور اعمال ایمان کے بعد اس نے جان بوجھ کر کسی کو ناحق قتل کر دیا تو قصاص پر اس کو قتل کیا جائے گا. یہ ہو گیا الا بحق الاسلام. ایمان اور ایمانی اعمال کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو گیا تو تین دن سمجھاؤ بجھاؤ, نہ مانے تو قتل کرو. ایمان ایمانی اعمال کے بعد نعوذ باللہ کتاؤ طریق میں شامل ہو گیا تو اس کو سزا دی جائے گی, قتل کیا جائے گا. مملکہ اسلامیہ سے, امارت اسلامیہ سے بغاوت کر لی تو باغی والی سزا قتل اس کے اوپر جاری کی جائے گی. یہ ہے اللہ بحق الاسلام. اور وَأَمْوَالَهُمْ کا مطلب یہ ہے, ہاں دوسری چیز آئے گی حدود. مثلاً اس نے شادی کے بعد زینا کیا تو اس کو رجم کر دیا جائے گا, یہ بھی حق الاسلام ہے. اور اموالہم میں حق الاسلام کا مطلب کیا, جن صورتوں کے اندر تاوان اس کے اوپر شرعاً لازم ہوتے ہیں, مثلاً حالت احرام میں شکار کرنا تو تاوان آئے گا اس کے اوپر, یہ بھی اللہ بحق الاسلام. کسی کی چیز بطور تعدی طلب کر ڈالے تو تاوان دینا پڑے گا, یہ بھی اللہ بحق الاسلام. تو یہ ہے اللہ بحق الاسلام. وحسابهم علی اللہ, اور ان کا حساب اللہ کے پاس ہے. حسابنا علی, حسابهم علی اللہ کا معنی ہے ان کی دل کی حالت اللہ کے حوالے, یعنی بہت سی مرتبہ انسان ایمان لاوے اعمال ایمان انجام دے وے پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں کہ تو ڈھونگی ایمان والا ہے, سچا ایمان والا نہیں ہے, تو کہا ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو کہ اندر کا کیا ہے. اندر کا معاملہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں, ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں, اندرون اللہ کے حوالے کر دو.